بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی اصلاحی مجالس اور ملحوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے اب آخر میں حضرت کے متفرق ملفوظات کا تذکرہ پڑھا جا رہا ہے، اسی میں سے کچھ آج بھی پڑھا جائے گا. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اس کے اندر نورانی تاثیر ہے، جو روحانی تاثیر ہے، جو ایمانی تاثیر ہے، جو ایقانی تاثیر ہے، جو احسانی تاثیر ہے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس کا مقصود ہے. ہم اس لیے جمع ہو کے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. غلط عادتیں جو پختہ ہو جاتی ہیں، جن سے مغلوب ہو کر غلط کام ہوتے رہتے ہیں، چھٹتے نہیں ہیں، ان عادات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. ماحول کی گندی فضائیں غالب آ جاتی ہیں، ان سے متاثر ہو کر غلط کام ہونے لگتے ہیں، ان کی فضاؤں سے ہمارے دل آزاد ہو جائیں. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان کے تسلط کے اثر سے پھر جو غلط کام ہوتے ہیں اللہ ان کی غلامی سے بھی آزاد کروا دے، ہمارے دل ایک اللہ کی غلامی میں آ جائیں، ایک اللہ کی غلامی میں آ جائیں. یعنی اللہ پاک کی ہر عطا یہ ہے شوق اور رغبت سے کرنے والے بنیں، اور اللہ کی ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنیں. یعنی شریعت مطہرہ ہمیں ایسی محبوب ہو جائے کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور جو اس میں رکاوٹیں ہیں ہمارے اندرون کی رکاوٹیں ہیں ان کا ازالہ ہو جائے. تو یہی ان اللہ والوں کا ان مجالس سے مقصود رہا ہے، اس لیے ہماری مجالس کے اندر اللہ والوں کے ملفوظات پڑھے جاتے ہیں کہ ان کے اندر تاثیر ہے، اللہ ہمارے دلوں پر بھی ان کی حقیقت کو کھول دے. تو گزشتہ یہاں چھوڑا تھا، اس کے آگے سے پڑھتے ہیں. یہ بات تو کئی دفعہ عرض کی جا چکی کہ حضرت کا نام محبت اور عقیدت سے لینے والے تو بہت ملیں گے. جی یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے ان کی محبت دلوں میں ڈالی ہے، لیکن محبت کے جو تقاضے ہیں وہ ان کی تعلیمات سے آگاہی اور ان کا اتباع، یہ مفقود ہے. یہ اللہ ماشاء اللہ عام طور پر ان کی مدح کے اندر، ان کی تعریف کے اندر کچھ پڑھ کے، کچھ سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں. تو بزرگوں کا ماننا اصل میں بزرگوں کی ماننا ہے. اب یہ جو ارشادات ہیں یہ تقریباً 545 ہجری کے قریب قریب کے ہیں، آج سے ہزار سال پہلے کی باتیں ہیں. گو وہ زمانہ ہمارے زمانے کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے ہم سے بہت بہتر تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو اس عرصے کے اندر بھی جو فرق آ گیا تھا، آپ کا بیدار دل اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. جی یہ آپ کی ان تعلیمات سے پتہ چلتا ہے. یعنی ایک مسلمان کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں اس سے ہٹ گئے تھے، اس کمی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، درد کے ساتھ کڑ کے آپ کی ارشادات سے ملے، بعض جگہ بڑے سخت جملے بھی فرمائے، کیونکہ روحانی معالج ہے، اب معالج جانتا ہے کب کڑوی دوائی دینی ہے کب میٹھی دینی ہے، تو کبھی کبھی کڑوی دوائی بھی دی ہے، آپ کا دل صاف شفاف چاہتا تھا کہ امت پھر اسی پر آ جائے، اللہ ہمیں بھی یہ فکر نصیب فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اے مردہ دلوں، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ کبھی کبھی ایسے بھی خطاب ہے، اے مردہ دلوں جنت کی طلب نے تم کو حق تعالیٰ سے محجوب بنا دیا کہ طالب مولا نہ بن سکے، بچو بچو لوٹو لوٹو۔ یہ ذرا اونچے درجے کی بات ہے، چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں بیچ میں یہ جملے بھی آ جاتے ہیں، ان کی وضاحت بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ اللہ والوں کے جو ارشادات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس کے پس منظر کے اندر جھانکنا چاہیے۔ بعض کا ظاہر الفاظ جو ہیں وہ دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اصل منشا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے اسی عرض کیا کہ یہ جملہ ایسا ہے جو عام اخول سے بالا ہے، ایک عجیب بات ہے، یہ کافی عرصہ گزر گیا ہمارا اس کتاب کو شروع کیے ہوئے، اکثر حصہ اس کا جو گزرا ہے، جو حضرات شروع سے شریک رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ شریعت کے اتباع کی تعلیم، تین مضمون ہیں جو ہر حضرت کے واعظ کے اندر ملے ہیں۔ ایک توحید جس کو بہت گہرائی میں جا کر باریکی میں جا کر آپ نے سمجھانے کی اور دلوں بٹھانے کی کوشش کی، پہلی کی توحید ہے، جس میں بعض اوقات آپ کی درد بھری دعا بھی ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے معطر فرما دے۔ یہ جملہ غور کرے دعا کے الفاظ کیا ہے، یعنی توحید کے الفاظ تو عام ہیں، کہہ لیتے ہیں ہم سب کہہ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں معاہد ہیں، لیکن حضرت اللہ سے سوال کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے دل کو توحید کے عطر سے معطر فرما رکھا تھا، آپ کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کی تعلیمات ظاہر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے معطر فرما دے۔ تو ایک مضمون تو آپ کا توحید پر چلتا ہے، اور دوسرا اتباع شریعت۔ اس لیے شریعت کا جملہ آپ کے ہر واعظ میں ضرور ملا، اس لیے کہ جیسے آج کے زمانے میں بعض جہل صوفیہ کہتے ہیں طریقت اور ہے شریعت اور ہے، اس زمانے میں بھی ایسے رہی ہوں کہ ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، اس لیے آپ بار بار بڑی صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے بغیر گزارا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرماتے رہے کہ ہر حقیقت جس کی گواہی شریعت نہ دے وہ دستہ ہے۔ اب شریعت کے اندر دونوں قسم کے احکام آ گئے، اس کی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو کرنا، اور جن سے روکے ان سے روکنا، نافرمانی کو چھوڑنا، دوسری چیز آپ کی شریعت ہے، اور تیسری چیز جو آپ فرماتے ہیں وہ تقدیر کی موافقت۔ یہ بھی تقریباً ہر واعظ کے اندر آپ کی یہ بات ملی کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیری احوال انسان پر آ جاتے ہیں، خوشگوار بھی ناگوار بھی، ساری خوشگواریاں نہیں ہوتی، ناگواریاں بھی آتی ہیں، ان کو اللہ کے لیے قبول کرنا اور ان کو راضی رہنا، یعنی اللہ کے ان فیصلوں کی موافقت کرنا، تقدیر کی موافقت، یہ نچوڑ رہا۔ اب جب توحید کا ذکر آئے گا اسی ضمن کے اندر آخر یہ بات فرما دیتے ہیں کہ طالب مولا بنو, جنت کا انکار نہیں ہے, شاید اس سے کوئی یہ سمجھے انکار نہیں ہے, کیونکہ جو مولا کا دیدار ہوگا وہ کہاں ہوگا, تو جنت ہی میں ہوگا. اصل میں جس مقام پر حضرت پہنچ چکے تھے اس سے بول رہے ہیں, پہلے اس کا جاننا ضروری ہے. ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی بات یہ کہ ہم تو ابھی پھنسے ہوئے ہیں مادیت کے اندر ہی, اور یہ زمانہ ہے ہی مادیت کا, مادیت دل و دماغ پر ایسے مسلط ہوگی کہ ہماری سوچ اس سے آگے ہٹتی نہیں. دن رات کیا کھائیں, کیسا کھائیں, کیا پہنے, کیسے سجے, کہاں شادی کریں, کیسی سواری, کیسا گھر ہو, یعنی ہمارا مقصود اس وقت کلا ماشاء اللہ جس پر اللہ کا فضل و کرم ہو جائے, ورنہ عمومی طور پر ان مادی لذتوں کا حصول ہی ہے اور ان مادی نقصانات سے بچنا ہی ہے. جوان کیا, بوڑھا کیا, غریب کیا, امیر کیا, مرد کیا, عورت کیا, اور کیا آج کا دن کا, یعنی ہم ان اعمال سے بھی یہی چاہتے ہیں. اس لیے جملہ عام سنو گے کہ جی نمازیں پڑھتے ہمارے کام بھی بنتے ہیں, کون سے کام, یہی بنتے نہیں, آخرت کی جو لاجواب نعمتیں ہیں ان کا تصور بھی ذہنوں میں نہیں رہا, ایسے مہم ہے. یعنی ان لذتوں نے ہمیں ایسے گھیر رکھا کہ اس سے باہر نکل نہیں گئے, اس لیے ان کے حصول کی اندر میں فکر نہیں ہے, دعائیا ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن جن پر اللہ کا فضل ہو جائے اور ان کے دلوں کے اندر یقین کی یہ کیفیت اس درجے پر بن جائے کہ جیسے انہوں نے آخرت کی جھلک دیکھ لی, اس یقین کی جو لذت ہے اور جو حلاوت ہے وہ روحانی لذت وہ ہے, اس کے سامنے مادی لذتیں بالکل ایک ہیں. اور اللہ بعضوں کو اس دنیا میں ان کی لذت کی ایک جھلک ہلکی سے دکھاتی, ہلکی سی, پھر ان کی توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر لگ جاتی ہے. پھر ان کے واقعات پڑھ کر اور سن کر آج لبیشا کو سنونے لگتا ہے, کیونکہ ہم نواقف ہیں. جیسے فضائل ذکر کے اندر ایک واقعہ اکثر پڑھتے سنتے رہے ہوں گے, حضرت جانی رحمۃ اللہ علیہ خشک ستو پھانکتے تھے, روٹی نہیں کھاتے تھے, مشہور واقعہ, خشک ستو پھانکتے تھے, روٹی نہیں کھاتے. کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے روٹی چبانے کا حساب لگایا کہ جتنی دیر میں روٹی چباتا ہوں میں تب تک ہم سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں. اب ہمیں تھوڑا سا لگے تو یہ جنون ہی لگے گا, کیوں ہم روٹی کی لذت سے آشنا ہے, سبحان اللہ کی روحانی لذت سے نہ آشنا ہے. ان کے دل کے اندر کا وہ حادثہ بیدار ہوا اور سبحان اللہ کی لذت جو ان کو محسوس انہوں نے کی اور اس مزے کے سامنے یہ مزہ پوچھی تھی میں اس میں موجود ہو کر اس کی مزے, اب دیکھیے ہم سن لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اتنا مفہوم ہے. سبحان اللہ ایک دفعہ کہنا بہت پہاڑ سے قیمتی ہے. لیکن اس کی حقیقت ہے, مطلب جملہ آ گیا بھیا, اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو پیدا فرما دے. تو یہ کبھی کبھی اللہ دل کو جھلک دکھاتے ان کے یہ حالات میں اس دنیا کے اندر ہی. پھر ان کو جو شوق لگتا ہے ان نعمتوں کے حصول کی فکر لگ جاتی ہے اور ان کے حصول کے جو اعمال ہیں ان کے لیے سرکار ہو جاتے ہیں. آخرت کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا ایک ایسا شوق پیدا ہوتا ہے اس کے لیے پھر ان اعمال کا کرنا ان کے لیے بڑا تھا. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا مشہور ہے ان کے تعلق سے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہمیشہ کو تھا. کیوں؟ ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہے تہجد کے لیے, ہمارے لیے وضو کو باقی رکھنا مشکل ہے. اپنے پر قیاس کرتے ہیں نا, پھر ہمارے اندر شکوک پیدا کیا کیسے ہو سکتے ایسے لکھ لیں. حالنا چاہتا ہے ایسے نہیں, ابھی بھی ایسے اللہ کے بندے ہیں جو ہر وقت باوضو رہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے ابھی بھی. ہم عادی نہیں ہیں, ہم اس لذت سے نہ آشنا ہیں, ہمیں وضو کرنا بوجھ ہے, وضو کو باقی رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے. ان کے لیے اللہ رات بھر دنیا کے لیے جاگنا آج آسان ہے لیکن اللہ کے لیے جاگنا انتہائی مشکل ہے. اپنے گرد و نواح میں دیکھ لیں رات کی شفٹ دینے والوں کا, ذرا سوچیں بڑا مزہ آتا جی. بھارت تو واسطہ رہا سعودی عرب کو کہ قیام کے دوران میں یہاں بھی خیر ہے لیکن وہاں بہت زیادہ شفٹ الاؤنس اور شفٹ کے اندر سے دو ٹائم اتنے منافع ہیں وہاں کہ وہاں سفارشیں کر کے رات کی ڈیوٹی لگوائی جاتی ہے. اور کبھی کسی کو یہ کہا کہ بھائی بہت دیر ہوگی تو دن بڑی مشقت کی زندگی گزارتے ہوئے شفٹوں کے اندر آدمی کبھی صبح کبھی دوپہر کبھی شام سارا نظام آدمی کا خراب ہوتا ہے کھانے پینے کا سونے کا. چلو کچھ دیر آرام کر لو کسی اور کو ڈال دیتے تو لڑتا تھا باقاعدہ لڑتا تھا کہ مجھے شفٹ کیوں نکالا. بارہ عرض کیا کہ 36 گھنٹے جاگ کر ڈیوٹی دی ہیں لوگوں نے اور دے رہے ہیں خوشی کے ساتھ. بہت مت کرنی کیوں صبح مار کی لالچ کہ اپنے 8 گھنٹے میں جو ملے گا اس کے بعد اگر بھی ملے گا اس سے دگنا ملتا ہے یا 1.5 گنا ملتا ہے. تو دنیاوی یہ چھوٹی تھوڑی لذت ہے, یہ لذت ہے, یہ لذت ہی ہے نا آسان ہو. اور جن کے سامنے وہ آخرت کی لذت پہ آ جاتی ہے ان کے لیے آخرت کا جاگ آخر کی جاگنا کون سا مشکل ہے. تو اللہ ہمارے دلوں کو حقائق کر دے. اب یہ کر رہا جب دل کے اندر کا وہ حادثہ بیدار ہو جاتا ہے اور آخرت کا شوق لگ جاتا ہے, آخرت کی ان نعمتوں کا شوق لگ جاتا ہے, توجہ ادھر بڑھ جاتی ہے یہاں سے ہٹ جاتی ہے. پھر اعلیٰ کے حصول کی طرف، یہ ایک درجہ ہے، پہلے اس دنیا کی ان لذتوں کا دل کے اندر مدھم ہو جانا، کمزور پڑ جانا، اور آخرت کا شوق بڑھنا اور اس کی طرف رجوع ہونا، پھر اس کے بعد ایک اور اونچا حال آتا ہے، یعنی جب دنیا کی لذتوں کو چکھتے ہیں اللہ والے، جو جائز ہیں، جو حلال ہیں اور طیب اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور پھر آخرت کے یقین کے ساتھ ان نعمتوں کا جو ان کو شوق لگتا ہے اس کا مزہ ان سے زیادہ ہو تو اس کو بھی چکھ لیتے ہیں، پھر ان کے دل کے اندر ایک بات جو اٹھتی ہے وہ یہ اٹھتی ہے کہ جس اللہ نے اس دنیا کی لذیذ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور آخرت کی لذیذ تر نعمتیں پیدا فرمائی، خود کتنا لذیذ ہوتا ہے، جو بنی ہوئی چیزیں اتنی مزے دار ہیں تو بنانے والا کتنا مزے دار ہوگا، تو ان کا شوق پھر آگے بڑھ کے ادھر لگ جاتا ہے، وہ پھر وہ طالب کس کے بنتے ہیں، یعنی پہلے طلب کی دنیا کی، وہ دنیا سے نکلی تو آخرت کی، پھر ان کے بنانے والے کی طرف ہو گئی، اور وہ جو مزہ ہے اس کے سامنے باقی سارے مزے ہیں، یہ اکثر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو یہاں اس لیے فرمارے اے مدعا دلو، یعنی اس کو بھی یہ اب غلبے میں ہے، اس مغلوبیت کے اندر جو ہے نا کہ دل کے اندر اگر حیات ہوگی تو پھر جو بنانے والا خالق ہے اس سے زیادہ اس کی طرف طلب بڑھے گی، تو اس کو فرماتے ہیں کہ تم کو محجوب بنا دیا کہ طالب مولانا بن سکے، بچوں لوٹو اس کی طرف بڑھو اور امیدوں کو کم کر تاکہ تیرے خلق کو خرم اور باطل کو مخلوق سے صفائی نصیب ہو اور حق کے قریب جا پہنچے، اللہ سمجھا دے ہمیں بھی کہ امیدوں کو کم کرنے سے پھر جو قرب نصیب ہوگا اس قرب کی لذت سے بھی اللہ تھوڑی سی آشنائی عطا فرماتے ہیں، ایک منصب والے کے قریب ہونا چاہتے ہیں، حاکم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس پہ مزہ ہے یا نہیں، اس لیے دن رات کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے قریب ہونا اللہ شوق لگا دے، اس کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، اور اس کے قریب ہونے کے لیے کہ جیسے حاکم کے خلاف چل کے حاکم کے قریب نہیں ہو سکتا تو اللہ کی نافرمانی سے اللہ کے قریب ہو جائے گا، یہاں قریب ہونے سے مراد اس کی رضا کے قریب ہونا، اس کی خوشنودی کے قریب ہونا، وہ تو اس کی رضا والے اعمال کرنے ہی سے ہوگا، اس کو فرما رہے کہ امیدوں کو کم کر، یعنی یہ جو لگا دی نا یہ مادی کہ یہ ہو وہ ہو اور اس میں لگ کے پھر ادھر سے غافل ہے، تو یہ فرما رہے کہ اس کو کم کر تارے تاکہ تیرے فرض کو وہ قرب اور پھر تیرے فرض کے اندر جو بات ہے نا مخلوق سے صفائی کرتی ہے، یعنی تاثر نکل جائے ہر ایک کا، یہ ہے یہ جو ہمارے اندر ہی اندر جو ہے نا بھروسے ہوتے ہیں کبھی کسی سے کبھی کسی سے خوف ہوتے ہیں، صفائی یہ ہے کہ دل کی گہرائی کے اندر وجدانی طور پر مخلوق کا تاثر بالکل نکل جائے، نہ کسی کا خوف، نہ کسی سے توقع، نہ کسی سے امید، نہ کسی پہ بھروسہ، سوائے کس کے، ایک اللہ ہے، الفاظ نہیں، دل کے اندر سے، تو وہ کب ہوگی جب امیدوں کو کم کرو گے، اور پھر مانتے ہیں کہ یہ قلب حق تعالیٰ کے قریب جا پہنچے گا، پھر آگے فرماتے ہیں، پھر عرض کرتا چلا جاؤں، بعض اوقات کچھ خاص باتیں اگر آپ پوری کتاب کو پڑھیں گے تو چند ایک ہوں گی، یہ چیزیں جو خاص خاص باتیں ہوں گی،
اکثر تعلیمات سے لی آ رہی بیچ بیچ میں. اب کچھ اتفاق ایسا آ گیا کہ یہ چند نصاب ہے کہ اس میں یہ باتیں زیادہ آ رہی ہیں, تو بات اس پر یہ امید لگا دیں گے کہ تصور کے اندر یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں. یہ حرف عادت عادت کے خلاف, کیونکہ اللہ کا ایک عادی نظام ہے, ایک اللہ کا خاص نظام ہے جو کبھی کبھی اللہ عادت کے خلاف کسی کو دکھا دیتے. ضروری بھی نہیں ہے ہر ایک کے لیے, ہے بھی غیر اختیاری. جنس کے لیے اللہ جب چاہتے ہیں, پھر اللہ کے بندے کا بھی نہیں. بازے اللہ کے مقرر ہوتے ہیں لیکن ان کو ہی چیزیں کھلتی ہیں, بات کو اللہ چھوڑ دیتے. تو یہ کبھی کبھی ایسے سب کرے. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے سامنے کی متفرق منصوبہ کر رہے کچھ جمع ایسے ہو گئے, تو یہ بار بار آ رہی اس سے یہ نہیں ہے. اب وہ نہ بھولے جو تعلیمات اصل چلی گزری ہیں. تو اس میں یہاں فرما رہے ہیں جب اس کو یہ قرب ملے گا اور صفائی نصیب ہوگی تو اپنی تقدیم کو پڑھ سکے گا, اور وقت و زمانہ و ساتھ و لہجہ کی تعین کے ساتھ اس کی ستر ستر کلمہ کلمہ اور حرف حرف سے بات ہو جائے گی. جس پر اللہ تعالیٰ ایسا اور فرماتے تجھ کو معلوم ہو جائے گا تیرا انجام کا کیا ہونا ہے. ہر ایک کو نہیں, یہ کسی کے ساتھ اگر ہر ایک ہو تو پھر ہمارے بہت بڑے بڑے اللہ والے گزرے جو اخیر میں بہت زیادہ قائم تھے. انتقال سے پہلے بہت زیادہ قائم صحیح ہم ہی کو بتاتے ہیں. جوں جو خوف تجھ کو اللہ کی طرف کھینچے گا وہ اس کو تیرے طرف کھینچے گا, وہ وقت ہے تیرے اطمینان کا. یعنی اس کے اندر خوف ابھرے گا اور اس کو خور کیا کرے گا, اطمینان دلائے گا, تسلی دے گا, لیکن خوف پھر ہوگا. جس کو حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ جس کو اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوتی اتنی اس میں خشیت آتی ہے. کیونکہ انجام سے پہلے خدشہ خدشہ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے, تو وہاں اس کو تسلی دی جائے گی. تمہارے تیری عمر کم ہو یا زیادہ اور قیامت آوے یا نہ آوے اور مخلوق کچھ سے محبت رکھے یا عداوت کچھ دے یا نہ دے, تجھے وہ تجھ کو بات جب اللہ کے ساتھ وہ عمر نصیب ہو جائے گا, اب دل اس کے ساتھ لگ گیا اب مخلوق کا تاثر بالکل نکل گیا. تھوڑی عمر راضی زیادہ تو راضی, یعنی اب اس کا دل بالکل اللہ کے ساتھ ایسے ہو گیا ہے کہ اس کے تصرفات کو اس کے دل نے ایسے قبول کر لیا ہے کہ اور اس طرح کا دھیان ہی نہیں ہے کوئی دے یا نہ دے. جیسے کچھ سفر پہلے گزرا تھا کہ گیہوں کا ایک دانہ کتنا مہنگا بھی ہو جائے ایک دانہ اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ رزاق دے گا. جس میں فرمایا تھا نا ہمیں تو تھوڑی سی گرانی ہو تو پریشانی لگ جاتی ہے لیکن ان کو جو ہوتی ہے اس وجہ سے, یعنی ان کے دل کے اندر وہ اطمینان ڈالا جاتا ہے, ان کو مطمئن کیا جاتا ہے, ان کے دل کے اندر رضاقیت پر یقین ہوتا ہے, ان کو وہ تشویش لاحق نہیں ہوتی انہیں. اس لیے فرما رہے کہ عمر کم ہو جانا قیامت آؤ یا نہ ایک عجیب بات ہے, قیامت آوے یا نہ آوے. دسمبر کے مہینے میں خوف لگا ہوا تھا لوگوں کو, ایک مذہب والوں نے تو فیصلہ کر دیا تھا نا کہ فلاں تاریخ کو قیامت آ جائے گی, تو ان کی کتابوں کے اندر ایک صاحب آئے کہنے کے فلاں تاریخ کہتے ہیں قیامت تاریخ میں, تو اچھا جلدی ملاقات اللہ سے کر لیں گے. ڈرنے کی کیا بات, لیکن یہ تو اللہ کے علم ہے کہ کب آئے گی. لیکن مسلمان کا اللہ کرے دل کا دل کے اندر یہ بیداری آ جائے, یعنی اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے. اللہ نصیب فرما دے تو موت سے اس کو وحشت ہوگی. یہ تو جلدی جلدی آئے. لیکن جس کے دل کے اندر ایسی شفافت آ گئی, لطافت آ گئی, پاکیزگی آ گئی, دل علیحدوں سے پاک ہو گیا, مخلوق کے تاثر سے پاک ہو گیا, اللہ کے ساتھ ایسے لگ گیا اور اس سے عرص کی لذت سے آشنا ہو گیا اور قرب کی لذت سے آشنا ہو گیا, یعنی ایسا اس کا کہ تعلق بن گیا ہر وقت, اس کے لیے قیامت آئے جانا ہے. اس سے فرمایا ایک موقع پر کہ ان اللہ والوں کو موت نہیں آتی, ان کی موت کیا ایک لمحے کی رشی, ایک لمحے کا سکتا. کیوں کہ یہاں بھی دل اللہ کے ساتھ ہر وقت مزے لے رہے, اور یوں ہوا اللہ, یعنی یہاں بھی اللہ وہاں بھی اللہ, ایک لمحے کی. اس لیے ہمارا آئے یا نہ آئے اس کا مطلب تو حاصل ہو گیا, اس کا دل تو لگا ہوا اس کے ساتھ. اس لیے کہتے ہیں یا اس کو مخلوق اس سے محبت کا دعوت, کیونکہ سارے ختم ہو گئے. مخلوق کچھ دے یا نہ دے تجھے مطلق پرواہ نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ چیخ مار کر کھڑے ہو گئے اور اپنا منہ ڈھانپ لیا. اس کے بعد منہ کھولا, فرمایا اے آپ کے لیے شوق ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا, مجھ کو زیادہ بےتاب مت کر. پھر اللہ سے سوال کریں یا اللہ ہمارے حالات کا افشا مت کیجیے. مغلوب ہو گئے حال کے غلبے سے, مغلوب ہو گئے. کچھ باتیں ایسی کہہ بیٹھے, اب اللہ سے سوال کر رہے ہیں ہمارے حالات کا افشا. اس کے بعد بیٹھ گئے. پھر فرمایا سفیان ثوری نے فضائل بن عیاض سے کہا کہ آئیے ہمارے متعلق جو ہم تعالیٰ کا علم واقع اس کو دیں کہ اللہ جانے جنتی کرام ہو یا دوسرے. یہ لوگ تھے جو دھرتی کے ڈرنے والے تھے اور لرزنے والے تھے, کہ دیتے تھے جو کچھ بھی بل پڑتا تھا پھر بھی ان کے قلوب لرزا رہتے تھے. عطا کر کے نافرمانی سے بچ کر اللہ کے لیے خرچ کر کے پھر بھی ان کے قلوب لرزا رہتے تھے, ڈرتے تھے کہ مبادہ ان کے اعمال مقبول نہ ہو, اور اندیشہ رکھتے تھے انجام کے بگڑ جانے کا. امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کے تو چند دن ہے اور کم ہو کہ یہ کے بعد بگڑے اور یہ کے بعد بگڑے, دن تو ہیں چند کم ہو. آگے پہنچے صاحبزادہ, یہ حضرت خطاب اپنے مرید کے ساتھ ہے, بڑا لاڈ بھرا ہے صاحبزادہ, مخلوق کے احسان کا دروازہ بند کر, یعنی کسی کے احسان مت اٹھا کہ حق تعالیٰ کے احسان کا دروازہ کھل جائے گا. اللہ یقین نصیب فرما دے, یعنی مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا لے اور اللہ کی طرف بٹا لے. اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر وجد کی حق میں دائیں بائیں ڈھونڈنے لگے. اس کے بعد بیٹھ کے فرمایا اے اندھے اس کھلے دروازے میں داخل ہو جا. وہ دو ہی تو دروازے ہیں جن میں ایک بند ہے ایک کھلا ہوا ہے, بس اس کھلے دروازے میں داخل ہو جا. شریعت نبویہ کو زندہ کرنے کے لیے سنت کے معافق سبق کو ساتھ لے کر آگے نکل, سنت کا شریعت یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. سبق اختیار کیا کرنا ہے, شریعت نبویہ کو زندہ کرنے کے لیے سنت کے مقصد. اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا متبع بن کر مسبب الاسباب کی طرف بڑھ, اتباع سنت کے بغیر گزارا نہیں. کیوں کہ کسب آپ کی سنت ہے جس کی آپ نے قولن تعلیم دی, اور توکل آپ کی حالت ہے جس پر عمر بل فعلن آپ پائے. اس کے بعد اگر اپنے آپ کو صرف نہ ہونے ہو جانے پر تجھ کو قدرت ہو تو اس کو حاصل کر کہ نہ سبب کی معیت ہے نہ حال کی، بس حق تعالیٰ کے حوالے ہو اور وہی کافی نہیں، وہی تجھ کو اٹھائے گا اور قریب لے آئے گا، بلکہ ایسا کچھ دے گا جس سے تو آگاہ بھی نہیں، چنانچہ وہ خود فرماتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، پھر تو اس کی تقدیر کے موجوں کے حوالے ہو جا، تقدیر کی موجوں کے حوالے ہو جا کہ موت جب چاہے تجھے فضل خدا کا دانا چک لے گا، جدھر ہی منہ کرے گا ادھر ہی اللہ کی ذات پائے گا، اور تجھ کو اس کا خود وہ انس اور اس کی شفقت و رحمت نظر آئے گی، اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، واقعی جس کو غنا نصیب ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے نابینا شخص کے طباخوں پر رکھے ہوئے کھانے اس کے پاس چلے آئے، اس کو معلوم نہیں کدھر جاتے، حتیٰ کہ جب اصلیت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو ساری جانبیں بند کر کے اسی اصل جانب کا طالب ہوتا ہے، تو یہی حال اس بندے کا ہوتا ہے جو واقف ہو گیا کہ اللہ ہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی اسباب مہیا فرماتا روزی کے طباخ اس کی طرف آگاہ کرنے والا ہے، وہ اپنے قلب کو اللہ کی طرف وابستہ کر لیتا ہے، اللہ ہمیں بھی ایسے بنا دے، تیرا نفس تیرا معشوق بنا ہوا ہے، اگر تو جانتا تو ذہنیت تیرا دشمن ہے اور تجھ کو برباد کرنے والا ہے تو دور اس کی مخاطب کرتا، اللہ کرے ہم بھی اس کی دشمنی کو سمجھ لیں گے، جس کو دشمن سمجھتا ہے اس سے چکرنا رہتا ہے، نفس کو دشمن نہیں سمجھتے، توجہ فرمانے، تیرا معشوق بنا ہوا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ در حقیقت تیرا دشمن ہے تو تجھ کو اور تجھ کو برباد کرنے والا دھول کی مثال ہے، اس کو کچھ بھی نہ دیتا بجز اتنے آب و دانا کے جس کے بغیر چارہ نہ ہوتا، یہ اس کا حق ہے، جس کا پہنچانا شان تیرے لیے ضروری ہے، نفس کو اس کا حق دینا شرعاً ضروری ہے لیکن ناجائز خواہشات سے اس کو بچانا نہیں ہے، تیری حالت ایسی گندی ہے کہ خلوت کھانا تجھ کو شایان نہیں بلکہ بازار شایان ہے، تو اس قابل نہیں کہ راز ہائے خداوندی پر مطلع ہو، کیونکہ تیری زبان تیرے قابو میں نہیں ہے، اور راز ہائے خداوندی پر مطلع ہونے والا بے زبان ہوا کرتا ہے، وہ دعوے نہیں کرتا، وہ شور نہیں مچاتا کہ میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا، کبھی ظاہر ہو گیا تو جیسے پیچھے اللہ کے مانگنے کے اندر افشانہ فرمانے لگے، فرماتے جو اپنے رات کے چھپانے کو قدرت نہ رکھے اس کو چاہیے کہ محمود سے پہلے لگے، جس میں اتنی طاقت نہ ہو حکم اور علم یعنی شریعت و طریق کو جمع نہ کر سکے تو مناسب ہے اس کی قیام گاہ غار اور ساحل اور جنگل اور بیابان، تو بعض اس لیے بھی چھپ جاتے ہیں لیکن سب کی نہیں ہے، یہ تو چند ایک ہی ملیں گے، یہ چونکہ متفرق حضرت کے ملفوظات چل رہے ہیں نا، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، آگے فرماتے ہیں گیرانی ایک شاہی چابک ہے، گیرانی کیا جی گیرانی مہنگائی چیزوں کا گرام ہونا یہ چابک ہے، شاہی چابک ہے جسے ادب سکھایا جاتا ہے، یہ کلمہ آپ نے جہد کے زمانے میں فرمایا،
اللہ ہمیں بھی حقیقت تک رسائی نصیب فرما دے. ہم پریشان ہو کر مخلوق کے اندر ہی پڑھتے رہتے ہیں کہ حکومت نے مہنگائی کر دی اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, تاجروں کو دیتے ہیں, فلاں کو دیتے ہیں, فلاں یہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو یہ کیا فرما رہے ہیں شاہی کیا بتایا گیا. مہنگائی کے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو یہ آپ نے جملہ کب فرمایا؟ عہد کے زمانے میں, فاقے کے زمانے میں. بس اس پر افسوس کہ دعوت وہ اللہ کی محبت کا کرتا ہے اور طلب کرتا ہے دنیا کو اور آخرت کو. اے بے وقوف, دعویٰ تو اس کی محبت کا طالب ہے, مشقت کے رفع ہونے کا اور راحت کے حصول کا. یہ بات بھی عجیب ہے. ہم تو یہی چاہیں گے آسانی ہے, اس مشقت کی لذت سے جو اللہ والے آشنا جو ہو گئی ان کا حال ہے. یہ بھی غلط ہے آپ کی بات. سمجھا نا کہ آزمائشیں جو ہیں عام لوگوں کے لیے تو بلوا ہے اور اللہ والوں کے لیے حلوا ہے. ہم کو بتاتا ہے کہ کیونکہ سمجھتے ہیں محبوب کی طرف سے محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا, ہر چیز میں مزہ ہے یا دل میں مزہ. تو اس دل کے اندر اس بیداری کی وجہ سے ان کی توجہ اللہ کی طرف ایسی ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ناگواری آئی ہے, یہ جو آزمائش آئی ہے, یہ جو مصیبت آئی ہے, یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس کو بھی قبول کرتا ہے اس کا دل. یعنی جسم پر اس کا اثر تو ہوتا ہے لیکن دل کے اندر نہیں ہوتا. دل کے اندر ان کے قریب مزہ ہوتا ہے. مطلب پرے ہٹ, تو اللہ والوں میں داخل نہیں ہے. جو اس کو طلب کر رہا ہے یعنی تقدیر کے جو فیصلے ہو رہے ہیں تو اس پر اس سے شکایت کر رہا ہے, اس کو تو ہٹانا چاہتا ہے. تو پرے ہٹ, تو اللہ والوں میں داخل نہیں ہے. تو بندہ مخلوقات ہے اور بندہ نفس ہے, بندہ ہوا خواہشات ہے. آگے سماتے ہیں, ہمارے پاس تمہارے پرکھنے کی کسوٹیاں ہیں, ہمارے پاس صراف ہیں, ہمارے پاس پرکھیے موجود ہیں. یہ بھی کبھی کبھی حضرت صاحب پیچھے بھی اس پر بات فرمائی, یہ اللہ کسی کو پرکھ دے دیتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں. جیسے صراف پہچانتا ہے کھوتا ہے کھرا ہے, سونے کے میں ملاوٹ کتنی ہے ہر آدمی پہچان لے گا, صراف پہچان لے گا. کہتے ہیں ہمارے پاس پرکھنے کی سوٹیاں ہیں, ہمارے پاس صراف پرکھیے موجود ہیں. اے مدعی, یہ دعویٰ چیز کیا ہے؟ تو بے محل بات کہہ رہا ہے. دعا کے مانگنے کا بھی کمال اور وقت ہوا کرتا ہے, کلام کرنے کا وقت اور ہوتا ہے, خاموش رہنے کا وقت دوسرا ہوتا ہے, دیکھنے کا موقع اور ہوتا ہے, آنکھ بند کرنے کا موقع اور. اللہ سمجھا دے کب بولنا کب جو پرانا ہے. ہم تو ہر وقت ہی بولیں گے نا, کب آنکھ بند کرنی, کب دیکھنا ہے. آگے سو فرماتے ہیں, کہاں کام کرنے والا کہ ہم اس کو اپنی صحبت میں لیں. یہ بھی کتنے درد سے فرماتے ہیں. جو صدیق ہوتے ہیں محسن کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کی عبادت ضروری بن کر ہر وقت ان پر زیادہ ہوتی رہتی ہے. کون؟ جو صدیق ہوتے ہیں. یہ بات میں چھٹی نہیں ہے. آج کیا کہتے ہیں, ہمارے وقت عبادت میں ہے جی, ہمارے وقت حالت نماز میں ہے, ہیں ایسے لوگ کے نہیں. کبھی نہیں. کہتے ہیں جی چھٹی ہونی سے کبھی ٹکڑی نہیں ہے, یہ دعویٰ کر رہے ہیں ولایت کا. ہاں ہلکے ہیں ہم کے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں, اور بڑے بڑے لکھے لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس, ہائیلی ایجوکیٹڈ. کسی نے بتایا یہاں قریب یہاں کے ورلڈ گراؤنڈ میں قادری کہلاتے ہیں, نہ نماز نہ داڑھی. تو یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بچائے. یہاں تو یہ حال ہے کہ صدیق جو ہے جو ہوتے ہیں محسن کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کی عبادت ضروری بن کر ہر وقت ان پر زیادہ ہوتی رہتی ہے, کم نہیں ہوگی. اور زیادہ ہوگی. کہ نعمتوں کے مقابلے میں وہ شکر اور عطاط پیش کیا کرتے ہیں, یعنی یہ بات نہیں انعامات جو ان پر ہو رہے ہیں اور بارش اللہ کے فضل کی ہو رہی ہے اس شکر کے اندر اور زیادہ عطاط کے اندر. اس لیے یہ بات بالکل پکی ٹھکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہوگا اللہ کی عطاط پر شریعت پر وہ زیادہ چلے گا, کیونکہ جو اندر میں جو نسبت ہے یہ برتن کے اندر جو چیز ہے وہ چھلکے گی, وہ چھلکے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ چھلکے نہ, اور جس کی چھلک نہیں رہی اور دعویٰ کر رہا ہے تو دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ والوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, پہلے بھی تذکرہ کیا سائنس وکر شاہ بازی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے قریب زمانے بزرگ گزرے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے اثر تھے امبالہ میں. میں اس لیے تذکرہ ان کا کر رہا ہوں کہ تھے ان پڑھ, دنیاوی استاد کوئی نہیں تھا لیکن تھے اللہ والے, اور شریعت پر چلنے میں بہت زیادہ پکے. اور مدہوش رہتے تھے, شکر کا غلبہ ہوتا تھا, شکر یہ نشہ اللہ کی محبت کا, لیکن نماز جماعت کے ساتھ کرتے تھے. اپنے مریدین کو کیا رکھا تھا کہ دو بندے میرا انتظار کریں, باقی جا کے مسجد میں پڑھ لیں, جب مجھ پر شکر کا غلبہ ہو تو میرے لیے دو بندے انتظار کریں کہ جب میں شکر سے سہو میں آ جاؤں تو جماعت سے نماز. ایک مولوی صاحب نے کی اعتراض کر دیا ان کو اس بات پر کہ آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, انہوں نے کہا شکر ہے آپ لوگ سامنے ہیں, آپ لوگ ہوشیاری بیداری میں ہیں تو میری تو مجبوری ہے. جب مغلوب ہو گیا آپ کی ہوش ہی نہ رہے تو پھر مزدور ہو گئے, لیکن اس کا اہتمام ہے کہ دو بندے مقرر کر رکھے ہیں. اگلی بات عرض کریں, کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا کہ وہ بدوشی اتنی بڑھتی کہ نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا, پھر اللہ کو سوال کرتے کہ آتا میں نماز پڑھنی ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں, یعنی اس مدوشی میں بھی اتنے حواس اللہ سے سوال کر کے پھر نکلتے تھے کہ مجھے اس میں سے نکالا جانا ہے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ پڑھ. یہ ہے اللہ والے. مغلوب نہیں ہوتے, مغلوب ہوتے ہوتے بھی اس میں شریعت کی پاسداری کی فکر یہ فکر غالب ہے کہ ان کو اندر سے کچھ چکے دے دی. کسی بات پر کسی دنوں میں تذکرہ کا آگے یاد آگے ایک بات وقت الوجود کی ذرا مشکل سا مضمون ہے. کسی نے تذکرہ کیا کہ منصور حلاج عدل حق کیا بیٹھے تھے جس پر ان کو
سولی پر لٹکایا گیا, کیونکہ جملہ تھا ہی ایسا. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ کے خاندان میں, ابھی میرا نام نہیں نکل گیا, جنہوں نے مسنوی شریف کا تکملہ کیا, انہوں نے برہم رحمۃ اللہ مسنوی شریف لکھتے لکھتے ایک دم بند کرتی تھی کہ آمد بند ہو گئی. پھر سنا کہ ایک زمان آ گیا ایک آدمی جب کو پوری کرے گا, تو انہوں نے کی تھی. مولانا الہی بخش کام کر دی جنہوں نے کی تکمیل کی. پھر بات ہو گیا اللہ والے تھے سر, حقیق ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ منصور بچہ تھا, ایک قطرے سے چھلک پڑا. ایسے ہیں کہ سمندر پیے بیٹھے لب خوش گئے کہ اللہ کی محبت سے ایک قطرے سے کیا ہوا, چھلک پڑا. تو یہ سائنس سوچ سے ہم باتیں پر بات, ایک حال ہے یہ, یہ بھی ایک حال ہے. سمجھتے مجھ پر بھی ایسا ہی حال, یہ بتانا چاہتا ہوں میں. جو ان کہتا کہتے مجھ پر یہی حال آیا, تو مجھے میرے نفس نے کہا تو خدا ہے, تو میں نے پھر چٹکی کاٹی, تو ہوئی درد, میں بتا تو خدا ہے. یعنی اس غلبے میں, اس مدہوشی کے اندر بھی جس کو فکر ہوتی ہے, یہ بتانا چاہتا. یہ طریقت والے جو شریعت کے بغیر چٹکی کاٹتے بتا. پھر سماتے ہیں کہ پھر یہ کیفیت دوبارہ غلبہ کیا تو چٹکی کی درد بھی نہیں ملی. میں آ کر لارا رکھا, اب ہوئی تکلیف میں بتاؤں گارا رکھا تو خدا. پھر اگلی بات ہے, فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا اتنا غلبہ ہو کہ انگارے کا بھی اثر کوئی نہیں, تو میں نے اللہ کے روئے گیا, اللہ کا رکھ نکل گیا. جس کو شریعت کے اتباع کی فکر ہوتی ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کون ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت جو آپ کو حاصل تھی, جو آپ کو قرب حاصل تھا, جو آپ کو معرفت حاصل تھی, اس کا عشر عشیر بھی کسی کو نفاذ نہیں ہے, لیکن آپ نے ظاہری اعمال کتنی کثرت سے کیے, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اتباع شریعت کے بغیر گزارا اس لیے آپ اس کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ جتنی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی زیادتی ہوتی ہے اور اس میں کیا کرتے ہیں, اس کا شکر اور اعتراف کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس کا شوق نصیب فرما دے. بس تجھ کو تھوڑا سا حلال استعمال کرنے کا حکم ہے, اس حلال میں بھی کم ہی پر اکتفا کر کے زیادتی کرے گا تو اس کا استعمال تجھ کو مباح تک جا پہنچائے گا, اور جو عام مومنین کی مباح ہے, اور جب تو اس کو لے لے گا وہ تجھ کو مال مشتبہ کو لے جائے گا, اور مشتبہ تو یہ حرام پہ جا پہنچائے گا اور حرام آپ تک پہنچا دے گا. یعنی یہ اللہ والے کتنے محتاط رہتے ہیں مشتبہ سے, یعنی حلال میں بھی کم سے کم پر نہیں فرما رہے ہیں. ذات وہی ہے جو حلال میں زور اختیار کرے, ورنہ حلال حرام کی مطلب زور اختیار کرنا تو سب ہی پر واجب ہے, لہذا اس سے بچنا کیا استعمال ہوا. اللہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ ہمیں ایسی استعداد عطا فرما دے. تو میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, تصوف سے یہ صفائی مقصود ہے,
کہ حرام سے بچ جائیں اور حلال کو حاصل کرنے والے. اللہ کی ہر عطاعت پر شوق اور رغبت سے آنے والے بنے, یعنی دل کے اندر ایسی استعداد کا حاصل کرنا ہے کہ ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے. وہ نہیں جو آج ہمارا حال بن گیا عمومی طور پر, اپنا اپنا جائزہ خود لے لے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود اپنے اندر جھانکے میں صاف محسوس ہوگا کہ آج ہمارا دین پر چلنا اپنے نفس کے تابع ہو کر ہے الا ماشاء اللہ. ہر ایک نے چند چیزیں لے لیا, اکثر چھوڑ رکھی ہیں چند چیزیں, اور کبھی کوئی چیز ہم نے عرض کیا تو نفس میں مطمئن کر دیتا ہے جو ہم کر رہے ہیں, دیکھو تو یہ تو کر رہا ہے نا, یہ تو کر رہا ہے نا, یہ تو کر رہا ہے نا, وہ جو کر رہا ہے, اور کتنی کرنے والے نہیں کر رہا تاکہ اس کے اندر توجہ نہ دے. اور اسی طریقے سے چند گناہوں کو چھوڑ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کتنا نہ وہ فلاح ہوتی. اب جب کوئی بات سامنے آتی نفس میں فوراً کیا تھا کہ یہ تو نہیں کر رہا, دیکھو یہ تو نہیں کر رہا, یہ تو نہیں کر رہا, تاکہ ادھر دھیان نہ جائے. اور تقاضا یہ ہے کہ شریعت مطالعہ کا ہر حکم جو کرنے والا ہے اس کو کرنے والے بنے, جو چھوڑنے والا اس کو چھوڑنے والے بنے. دل کے اندر یہ صفائی چاہیے کہ ہمارے اندر سے نفس جو غالب آ جاتا ہے اور یہ مچلتا رہتا ہے اور یہ تقاضے کرتا رہتا ہے اور کرتے کرتے حاوی ہو کے ہمیں روک دیتا ہے, معلوم ہوتا ہے کئی حاکی کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ بس سمجھ نہیں آتی, بے بس ہو جاتی. یعنی معلوم ہے, بالکل معلوم ہے, بے بس, بے بسی ہوتی. تو اندر اس روحانی قوت کا حاصل کرنا ہے کہ اس موقع پر جب نفس ہمیں مغلوب کرنا چاہے ہم نفس پر غالب آ جائیں. تو یہ سیدھی سیدھی سی بات ہے, ہر فن کے سیکھنے کے لیے اس کے ماہر کی نگرانی کی ضرورت ہے. نفس کے مکروں کو سمجھنا, اس کی دشمنی کو سمجھنا, اس کے داؤ سے بچنا, شیطان کے داؤ سے بچنا, یہ فن ہے. اس کے سیکھنے کے لیے اس کے جو ماہرین ہیں اللہ والے خصوصیات ہیں, اس لیے ان سے تعلق ہے, ان کی نگرانی میں تربیت حاصل کریں گے تو آسانی ہو جائے گی, اپنے طور پر مشکل ہے. اس لیے کہتے ہیں اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت, پھر ان کی نگرانی کے اندر اللہ کے ذکر کی کثرت, کیونکہ اللہ کے ذکر کی کثرت سے دل کے اندر وہ نورانی استعداد بڑھتی ہے. کیونکہ اللہ کا خود فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, جس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی یاد رکھوں گا, یعنی اللہ کی یاد سے اللہ پاک کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنا, جس سے دل کے اندر نورانیت آئے گی اور ظلمت نکلے گی, دل کو روحانی ٹونک ملتا ہے, روحانی قوت ملتی ہے, جس سے دل کے اندر پاکیزہ جذبات ابھرتے ہیں اور بلکہ جذبات دبتے ہیں, اور پاکیزہ جذبات کے ابھرنے سے پھر نیکی کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے, اور منفی جذبات کے مغلوب ہونے سے ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ مشکل مزاجی سے کام ہے کرنے کا, کبھی کیا کبھی نہ کیا اس سے بات نہیں بنتی. بہت سے لوگ چلتے ہیں, اچھا عجیب بات ہے, یعنی نفس کے ساتھ یہ کشتی عمر بھر کی ہے, یہ وقت ہی نہیں ہے کہ آدمی کچھ وقت کر کے پھر سمجھے کہ میں اس سے عمل میں آ گیا. نہ یہی فرماتے ہیں دوست, کئی دفعہ فرمایا کہ نفس کا مجاہد ہر وقت گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہے, اترتا نہیں ہے, نفس کی تلوار نیام میں چلتی ہے. تو یہ ہر وقت کا ہے, یعنی ہر وقت چکننا رہنا, اس کی نگرانی کرتے رہنا. اب کچھ وقت کر لیا ذکر اور اندر میں آ گئی پاکیزگی اور محسوس بھی ہوئی اور منفی جذبات دبے بھی, ہو جاتا ہے اب مطمئن ہو گئے, بس جی میں تو تیرا کام بن گیا. لیکن جگہ جگہ ایک دم سے حملہ ہوتا ہے. ہمارے حاجی صاحب جو میرے دوست ہیں رحمۃ اللہ علیہ,
وہ فرمایا کرتے تھے پانی میں مٹی پڑ گئی اور کچھ عرصہ پانی کے اندر وہ مٹی کیا رستہ رستہ نیچے بیٹھ جاتی ہے, اوپر پانی کیا نظر آتا ہے صاف, اوپر کیا نظر آتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ پانی صاف ہے, مٹی کیا گئی ہے نیچے تہ میں, میں ایک بٹا ڈالو اوپر سے بٹا پھینک دو کیا ہوگا, وہ جو لہریں اٹھیں گی مٹی ابھر کر نفس کا یہ حالت ہوگا, یعنی مرے گا نہیں, یہ نفس کو جو مارنا کہا جاتا ہے یہ اس کو مغلوب کرنا کہتے ہیں, مرے گا نہیں نیچے بیٹھ گئی. جب بٹا پڑتا نا پھر یہ اوپر پھر بندہ پریشان ہو جاتا, کہتا جی میں تو میں نے تو بڑی محنت کی تھی اب پتا نہیں کیا ہوگی. اس لیے یہ تو عمر بھر کا کام ہے اور کرتے رہنے والا کام ہے, اس لیے اللہ والے ہمیشہ اس کی نگرانی کرتے رہے, اس کی نگرانی سے غفلت نہیں ہے. اللہ ہمیں مشکل مزاجی سے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ سب فکر کے ہلکے پر قرار کر لینے سے بات نہیں بنے گی, اس سے تقویت ملے گی, لیکن اس ذکر کو مستقل مزاجی سے اپنے معمولات میں شامل کر کے کرتے رہنا ہے, اس سے ہمارے اندر میں قوت رہے گی. اس لیے ابھی ہم اس کو سامنے سے مشق کر لیتے رکھیں, ہمارے یہاں کے ذکر خفی کی ذکر فردی کی محنت ہے, اسی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. دیکھیے تصوف میں مختلف ذرائع ہیں مقصود صفائی کے لیے, مقصود دل کی صفائی ہے, نفس کے منفی جذبات پر قابو پانا تاکہ شریعت پر چلنے میں رکاوٹیں, یہ ہماری اندرون کی اصل ہے, یہ دور ہو جائیں, یہ دب جائیں, مغلوب ہو جائیں, اس کے لیے اشکال ہے, مختلف طریقے ہیں بزرگوں کے, مختلف قسم کے مراقبے ہیں. ہمارے یہاں یہ مشق ہے کس کی, ذکر قلبی, جس کا مستقل حکم بھی ہے, رب کو ربا کا فی نفسی کا تدرعا وخیفۃ ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن غافلین, یعنی ایک حکم یہ بھی ہے, اس کا مفہوم اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اس سے ڈرتے ہوئے اور پکارے ہوئے چپ کر چپ, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو, یہاں یہاں بتایا جا رہا ہے کثرت سے کرو یاد, اور غافلین میں چلو, تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے, تو یہ شارٹ کٹ ہے جی, تجربہ بھی بتاتا ہے. سنایا کرتے ہیں تو ہمارا ذکر تو بھائی منفوسی ہے, ناشتے کا بتا کرو دل, پھر بس کرشما ربی کا وہ تبدیل نہیں, تب کے لیے یہاں تمہارے اسم سے یاد کرو خالی ہو کر, تو اسم تو ایک ہی ہے اللہ, فتح بارہ قسم ربی کا یہ بھی محسوس ہو گیا کہ تبارو صحت میں کرنا فرما رہے, تو اس مبارک نام کو دل میں رچا لیں بسا لیں, اس کو دل پر نقش کر لیں, اس کو دل پر لکھ لیں, وہ یہی مشق ہے. اسی لیے یہ ایک وقتی ضرورت ہے توجہ پوری دل پر لانے کے لیے, آنکھیں بند کر لو تھوڑا سا جھکا لو تاکہ دل پر توجہ آنے, یہ ایک اٹکل ہے, ایک طریقہ ہے اس کے لیے, تاکہ توجہ کو دھیان کو جمانے کے لیے, اور پھر تصور کر کے دل پر لکھ لو لفظ کے انوار, خوشنما رنگ جو جس کو اچھا لگے, پھر اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کو یاد کر رہا تو اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں, تو دل میں نورانیت آ رہی ہے, اب دل میں پکارے تھے محبت سے اللہ, یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کا نام لے رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے. ذکر سے مذکور کی طرف, اسم سے مسمع کی طرف,
اس کا ایسا دھیان کیا دھیانے لگے کہ اس سے پھر حیا آنے لگے, تنہائیوں کے اندر بھی جو ہے حرام کاموں سے روک دے. اس لیے تکرار ہے کہ ہمارے رگ رگ نیشے میں ہے اس کی یاد رچ بچ جائے. اس کے لیے مشق کرنی ہے, یہاں بھی کرنی ہے, اپنے روزانہ کے معاملات میں کچھ وقت فارغ کر کے اس کی مشق دل میں انوار 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 انوار. برکت دل میں آئے گی, برکت ہی ہے کہ دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف ہوگا, دل کا میلان ہر نافرمانی سے ہٹے گا. اب تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں اور اللہ سے مانگے جس سے جو مقصود ہے دل کے اندر پاکیزگی اور قوت اللہ کی عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں گے.
يا حي يا قيوم بلف نصير, يا حي يا قيوم بلف نصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا قيوم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا, ربنا ظلمنا أنفسنا, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عافيك اللهم في صدر سلطان, ونعوذ بك من شر ما استعان منه عافيك اللهم في صدر سلطان. أنت المستعان
Thank you.